السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں 0800-77789. نمبر ایک بار پھر 0800-77789. اور ہماری اپنے سامعین سے اور کالر سے خاص طور پر یہی درخواست ہے کہ جب وہ ہمیں ٹیلی فون کریں تو براہ کرم اسی موضوع پر بات کریں جس موضوع پر اس وقت ماہرین اور تجزیہ کار اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. آج آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے بدترین مہلک حملے کی تیسری برسی ہے. ان 30 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پاکستان کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے بارے میں بات کریں گے. اقوام متحدہ، امریکہ اور شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے بارے میں کیا صورتحال آئندہ نتائج سامنے لا سکتی ہے، اس بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لیں گے، اپنے ماہرین سے ان کا تجزیہ پوچھیں گے. اور امریکہ کے 2016 انتخابات میں روس کی ممکنہ مداخلت کے بارے میں جاری چھان بین کے بارے میں اور چھان بین کرنے والے ادارے کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ نے کافی کڑی تنقید کی ہے، اس کا ایک جائزہ لیں گے کہ یہ چھان بین کس حد تک ہے، کہاں تک پہنچی ہے اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک. لندن سے ہمارا ساتھ دیں گی شمع جنیجو. اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے ماہر تعلیم پروفیسر اے زی ہلالی. ہم آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. 16 دسمبر 2014 آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے بدترین مہلک حملے کی تیسری برسی ہے آج. اس موقع پر متاثرہ اسکول سمیت صوبے کے مختلف شہروں کے اسکولوں میں خصوصی دعائیہ تقریبوں کا اہتمام کیا گیا. پشاور پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی کے نمائندوں نے علامتی طور پر ایک تعلیمی دھرنا بھی دیا جس میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدام، خصوصاً تعلیمی اداروں کے تحفظ کی بابت مطالبات کیے گئے. دھرنے میں شامل شفیق گگیانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد جو قومی لائے عمل ترتیب دیا گیا تھا اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال اب بھی باعث تشویش ہے. وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں.
جو نیشنل ایکشن پلان بنا دیا گیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ بھی لیا، صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا. اور پھر انہوں نے کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں کہ ہم سزا دیں گے ان دہشت گردوں کو جو اس طرح سانحوں میں انوالو ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو دہشت گرد ہے وہ انہوں نے ان کو مہمان بنایا ہے. تو ہم حکومت سے اور جو ریاست کے نمائندے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو اپنے کیپر کردار تک پہنچا دیں.
اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کل عدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی تھی اور اس حملے کا مبینہ منصوبہ ساز عمر منصور عرف عمر بڑے گزشتہ سال افغانستان میں ہونے والے ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. اسی تنظیم کا ایک اور شدت پسند اور مرکزی ترجمان احسان اللہ احسان پاکستانی حکام کی تحویل میں ہے. آغاز کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک سے. بغیر صاحب، آج اس عظیم ترین سانحے کے 3 سال بعد سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
صاحب بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا،
بہت شکریہ. بغیر صاحب،
دسمبر کا یہ تیسرا ہفتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے سیاہ ترین ہفتہ کہلانا چاہیے. ڈھاکہ کی فال بھی اسی ہفتے میں ہوئی تھی اور اس کے بعد اے پی ایس کا میسیکر جو تھا وہ اسی ہفتے میں ہوا اور آج کے دن ہی ہوا ہے.
جی آج ہی کے دن ہوا تھا. جی بالکل،
ہمیں بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس کے ساتھ اس دن کو یاد کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا تھا پشاور میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی پولیٹکس میں اور ریسپانس میں، پولیٹیکل ریسپانس کے لیے ایک واٹر شیڈ ایونٹ ہونا چاہیے تھا جس کے دو حصے ہوتے. ایک تو ملٹری ریسپانس جو کہ آپریشن ضرب عز کی صورت میں گیا، اور دوسرا سیویلین ریسپانس جو کہ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں سامنے آیا. مگر اب جو ان میں امبیلنس قسم کا جو پرفارمنس رہی ہے دونوں اسٹریمس کی، اس کی وجہ سے ہم ابھی تک ٹیررزم کے خلاف کوئی خاطر خواہ یا لیٹس سے کہ اتنی فتح حاصل نہیں کر سکے, اتنی کامیابی حاصل نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی. یہاں تک ملٹیرلی پاکستان کا تعلق ہے ملٹیرلی, تو ہم نے بہت فتح حاصل کی, کامیابی حاصل کی اور ان ٹیررسٹ کو یہاں سے نکال کر ہم نے باہر پھینکا. مگر ان کو جو سپورٹ کرنے والے ایلیمنٹس تھے جن کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت جیسا وہ کاروائی ہونی تھی, وہ اس لیول تک نہیں ہوئی جتنی کہ ریکوائرمنٹ تھی. تو ایز اے ریزلٹ جو اوور آل گورنمنٹ کی جو ریسپانس تھا, جو کہ گول آف دا گورنمنٹ, گول آف دا نیشن پاکستان کا ریسپانس تھا, وہ اٹ ہیز فالن شارٹ آف دا آبجیکٹو. ہم نے مکمل طور پر ٹیررسٹوں کو ہم ختم نہیں کر سکے ہیں, ان کو ہم شکست نہیں دے سکے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک نیکسس جو ہے, ایک لنک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ طالبان کریکشن جو ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں اور ان کے سہولت کار پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں. وہ ٹیررسٹ وہاں سے آتے ہیں, یہاں پہ سہولت کار ان کی مدد کرتے ہیں اور ابھی بھی وہ اکا دکا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اپنی وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بہت سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان سے کے علاقے سے تو ہم نے جنرلی تمام ٹیررسٹ گروپوں کو نکال دیا, مگر اب ایک نیا نارتھ وزیرستان بن رہا ہے افغانستان کے اندر, اور وہ ہے خوست میں اور ان کے پکتیا پروونس میں اور ننگرہار پروونس میں, جہاں پر یہ تمام ٹیررسٹ گروپس جو ہیں, آئی ایس ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, جماعت الاحرار ہے, پھر ابھی دو ایک دو نئے نام بھی آنے شروع ہو گئے, جس میں ایک چچن کا گروپ ہے وہ بھی آ رہا ہے, ایک کانگریس کا گروپ ہے وہ بھی ابھر کے آ رہے ہیں. تو یہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں.
جی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب بعد میں. اب ہمارے ساتھ ماہر تعلیم پروفیسر ہلالی بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ اس حملے کے دو, یہ ہلالی صاحب وفاقی اور صوبائی حکومت, ہلالی صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارے پروڈیوسر انجم بتا رہے ہیں. تو شمع سے اس وقت تک بات کرتے ہیں کہ شمع, اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ قومی لائعمل کے تحت سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے, اور انہوں نے قوم پر زور بھی دیا کہ وہ مذہبی, گروہی, مسلکی اور نسلی امتیاز سے پاک جمہوری معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. شمع, آپ سمجھتی ہیں کہ اس المناک سانحے کے بعد جس سمت کا تعین کیا گیا تھا اس کی طرف پڑھنے میں ہم کامیاب رہے ہیں؟
ابھی تک سرکل ہی میں دوڑ رہے ہیں, ہم نے کوئی اپنی نہیں. آپ دیکھیں کہ جو مقاصد تھے آپریشن درد عزب کے, وہ آپریشن درد الفساد میں وہ اسٹریٹجیز چینج ہو گئی. اس لیے احسان اللہ احسان کو کوئی کسی دہشت گردی کی عدالت سے سزا نہیں ملی, اور اس کے بلکہ انٹرویوز کیے گئے ان بھٹکے ہوئے طالبان کو واپس بلانے کے لیے.
لیکن وہ حکام کی تحویل میں, ہم نے ابھی بتایا شمع,
جی, کہ وہ اسٹریٹجیز ود پرسن چینج ہوتی رہی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی 5 سالہ یا 10 سالہ ایک منصوبہ نہیں جو بنایا, چاہے وہ ہماری سویلین گورنمنٹ ہو یا ملٹری کی. تو ہم اس میں یہ ہے کہ اپنا سارا جو پلان ہے وہ بھی ہم لوگ چینج کر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کے اہداف ہوتے ہیں, جو آبجیکٹیو ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ انیشیٹ کرتے ہیں یا آپ ایک سمت میں بڑھتے ہیں, تو وہ اگر ڈیورنگ دیٹ وہ چینج ہو جائے فور چینج آف کمانڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پولیٹیکل یا سوشل چینج کی وجہ سے, تو پھر آپ اس آبجیکٹیو تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک پہلی بات ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں اسٹریٹجی پلانر کے, اور اس میں جو رسک اسیسمنٹ ہوتی ہیں یا آپ کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس چیز کو کیری الانگ کرنا ہے. اس لیے جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک کسی سمت میں جا رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی چاہے کتنی بھی ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے جائیں, میں جب دیکھتی ہوں کہ سوشل اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے, اس کا پولیٹیکل کیا امپیکٹ ہوا ہے, اس کا سائیکولوجیکل کیا امپیکٹ ہوا ہے, تو مجھے اس میں پیش رفت نظر نہیں آتی. ہم لوگ ابھی تک اس چیز میں ہی کنفیوزڈ ہیں کہ ہم اپنی پالیسیز کو کس طرح سے ڈیفائن کریں, کس طرح سے ہم اس ایول فیکٹر کو جس نے بچوں کو مارا, چاہے ان کو ڈرون میں وہ نامزد لوگ مارے بھی جائیں, چاہے سارے وہ ہو جائیں, لیکن جب تک وہ ایک مائنڈ سیٹ زندہ ہے اور جب تک وہ چلتا رہے گا, جس طرح بھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ دوسری طرف اب بارڈر کے نیا ساؤتھ نارتھ وزیرستان بن رہا ہے, تو اس مائنڈ سیٹ کو کل کرنے کی ضرورت ہے ایک بار پالیسی.
جی جی شمع, اس کے بارے میں ہاں جی ابھی بات کریں گے. کیونکہ ابھی ہم معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم وہاں پر بھی کور کریں گے. پروفیسر ہلالی صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ خاص طور پر تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے اقدام کیے گئے ہیں, لیکن سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں سے جو بچ نکلتے ہیں عسکریت پسند وہ آسان اہداف کو نشانہ بناتے رہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نظر رکھے ہوئے ہیں. اس حملے کے 2 سال کے بعد دہشت گردوں نے 4 صدا میں واقع باچا خان یونیورسٹی پر بھی حملہ کیا تھا جس میں طلبہ سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ 1 دسمبر کو پشاور میں ہی پھر ایک زرعی تربیتی مرکز کو بھی دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. یہ پس منظر ہے. پروفیسر ہلالی صاحب آپ کا تعلق تعلیمی شعبے سے ہے, آپ کے خیال میں تعلیمی شعبوں کو دہشت گردوں کے ہدف بننے سے بچانے کے لیے کیا مناسب اقدام کرنا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئے؟
بالکل مہربانی. ایک بات جو آپ نے بڑا طویل اور بڑا ہی میں کہوں گا مدلل جو ہے وہ پس منظر کھینچا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات ایک سوالیہ نشان ہے جو پاکستانی معاشرے میں اور خصوصاً پختون معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ کوئی سوسائٹی بھی ہیومن سوسائٹی تعلیم کی دشمن نہیں ہے اور نہ ہی کبھی تعلیم کو کسی تشدد کا نشانہ بناتے دیکھا گیا ہے. اب تہذیب کو ایسے درندوں سے سامنا کرنا پڑ گیا ہے کہ وہ تعلیم کے دشمن ہے, جبکہ اسلام میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور زور دیا گیا ہے تعلیم کے اوپر کہ تعلیم حاصل کرے, تعلیم حاصل کرے چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑ جائے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کئی سالوں سے جس بات کو ابھی آپ کر بھی رہے تھے مائنڈ سیٹ کی, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے بنایا گیا چاہے اس کے کوئی سیاسی مقاصد تھے یا سماجی مقاصد تھے یا اس کے عسکری مقاصد تھے, اس مائنڈ سیٹ نے ہمارے معاشرے کو چاہے پختون معاشرہ یا پاکستانی معاشرہ مجموعی طور پر اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی یہ عمل جو ہے معاشرے میں تقویت کا باعث بن سکا یا نہ ہی اخوت پیدا کر سکا اور نہ ہی یکجہتی کے کام آ سکا, بلکہ اس نے انتشار پسندی کو, رجت پسندی کو اور انتہا پسندی کو زیادہ تقویت دیا ہے. تو یہ فارمولا یا یہ پالیسی جو ہے جو چلتی رہی یا چلائی گئی وہ اپنے مقاصد نہیں دے سکی بلکہ اسے ابتری پھیلی ہے اور اس ابتری سے معاشرہ ٹوٹا ہے, اور معاشرہ ٹوٹنے سے جو بنیادی مقاصد تھے پاکستان کے حاصل کرنے کے یا پاکستان بنانے کے وہ اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکے. پھر جب ایک مخصوص ذہن بنانے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے انڈین برٹش انڈین کی جو ہسٹری ہے وہ مائنڈ سیٹ اس وقت بھی کام کرتا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کا واقعہ ہوا ختم نبوت کے مسئلے میں.
جی
وہ بات اتنی زیادہ
جی پروفیسر صاحب اس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ میں.
جتنی بنائی گئی جتنے اس کے اوپر جو ہے اس کو توالت دی گئی تو یہ بھی انتہا پسندی
جی اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا
ایک انتہا سے آگے جا رہا ہے
جی
اس کے مسئلے میں پورا معاشرہ جو ہے بڑی اس وقت ابتلا میں ہے اور ایک پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے. یہ ایجوکیٹڈ ریسپانس نہیں ہے بلکہ اس سے معاشرے میں پسندیاں پیدا ہو رہی ہیں, مزید چیزیں گمبھیر ہو رہی ہیں, انسان انسان کا دشمن بن رہا ہے بجائے خود کے چیزوں کو تحمل اور برداشت سے دیکھا جائے.
جی پروفیسر صاحب ہم اسی بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں جی اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت کا رویہ پیدا ہو گیا اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی آپ سے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. چترال سے محمد شفیع صاحب ہیں. السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی. محمد شفیع چترال بونی. میں یہ بتا دوں کہ شہید ہونے والے بچوں کا ایک ایک خون کا قطرہ ہمارے اوپر قرض ہے. جب تک ہم ان قرض کو جھکا نہیں دیتے, ان دہشت گردوں کو ایک ایک کر کے چن چن کر جب تک ان کو مارا نہیں جاتا تو ہم ان بچوں کے خون کے ذمہ دار ہیں, اور ہمیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. بہت شکریہ.
بہت شکریہ. ادیب حسین شاہ راولا کوٹ سے. السلام علیکم شاہ صاحب.
جی وعلیکم السلام. میں مجھے بہت ہی دکھ ہے اور میں ان والدین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو ایک شیئر ترنم سے کر لوں گی بچوں کے قتل.
جی ارشاد. نہیں جی گا کے نہیں, گا کے نہیں, گا کے نہیں شاہ صاحب, گانے کا ٹائم نہیں, گانے کا ٹائم نہیں, ویسے کر دیجئے شیر. متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے.
السلام علیکم. میرے میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں میرے سوال سوالات بریگیڈیئر صاحب سے ہے
جی,
کہ آپ نے 20 نکاتی جو نیشنل ایکشن پلان تھا ابھی تک آپ نے فاٹا کو نہیں, وہ فاٹا کو داخل نہیں کیا پکیٹکے میں, ہم نے اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عدالتی یہ انصاف پر فیصل ہی نہیں کر رہی ہے, عمران خان کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور نواز شریف کے لیے
بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیمانی صاحب. اس میں جی اس میں سوال تو بہت شکریہ سلیمانی صاحب, جی سلیمانی صاحب بہت بہت شکریہ, یہ سوال نہیں تھا, یہ آپ خود تجزیہ کر رہے ہیں صورتحال کا اور کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں. ہم آج بھی یہ بات کرنا چاہ رہے تھے اس بارے میں, اور ابھی ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو عدم برداشت کی صورت ہے وہ اس حد تک کیوں ہو گئی ہے. آپ تجزیہ کاروں کی رائے سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ وہی بات کرتے ہیں جس کا جواب وہ پہلے سے دے چکے ہوتے ہیں. ہماری اپنے سننے والوں سے اور کالر سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ براہ کرم بحث کو ضرور سنیے, تجزیہ کاروں کی رائے ضرور سنیے, اور اس کے بعد اگر کوئی مناسب سوال بنتا ہے تو ضرور کیجیے. اسی لیے ہم آپ کو اپنا ٹول فری نمبر دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. آئیے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. انسانی حقوق کا بڑا موقر غیر سرکاری ادارہ ہے پاکستان میں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP. ملک کے سول اداروں میں فوج کے بڑھتے ہوئے مبین اثر و رسوخ اور جمہوری نظام کو درپیش خطرات اور عام شہریوں کے حقوق اور ملک کی اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے حقوق کا میثاق یا معاہدہ وضع کرنے کا اعلان کیا ہے, اور یہ بات HRCP کی ترجمان اور معروف وکیل آسما جہانگیر نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں ملک میں رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا, جس کی وجہ سے لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں, اور اس صورتحال میں عوام کے بنیادی اور انسانی حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے یہ معاہدہ بنایا جائے گا. وہ کیا کہتی ہیں ان سے سن لیتے ہیں پھر رائے لیتے ہیں.
اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے, اول وہ یہاں آیا کیسے, نمبر ایک, نمبر دو وہ کون لوگ تھے, نمبر تین وہ کیسے لائے گئے, نمبر چار جب پولیس ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی تو جو نیا ایک لوٹ آیا وہ کس جگہ سے آیا, اور پھر یہ کہ جو ضامن بنے وہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ضامن بنے اور کس کے ضامن بنے. اور یہاں پہ ریلیجیس انٹالرنس بڑھا ہے, خاص طور پہ اس لیے کہ جس طریقے سے یہ ہینڈل کیا گیا فیض آباد کا, اور ہر ایک نے آ کے اپنا پکا مسلمان ہونے کے جو ہے وہ اپنے بیانات دیے, اپنے شواہد دیے اور اپنی انڈرٹیکنگ دی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا اگزامپل نہیں ہے, کیونکہ کون کتنا مسلمان ہے یہ آپ کو کسی اور کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں, اور کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی سے پوچھے کہ بتا تو کتنے پانی میں ہے.
یہ آپ بات سن رہے تھے آسما جہانگیر جو کہ ایک پریس کانفرنس سے بات کر رہی تھی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی وہ ترجمان بھی ہیں. اب عبد الملک, اس سلسلے میں جو کہ فیض آباد کا دھرنا ہوا, عدم برداشت کی بات آئی, جو صبر و تحمل کی کمی کی بات آئی, اور جو مذہب کے نام پر مختلف طرح سے صورتحال سامنے آئی, اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی. مولانا اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان سے بھی ہمارا یہی سوال رہے تھے. لیکن یہ جو اداروں کی بات آتی ہے اور خاص طور پر عسکری اداروں کی بات آتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیسے وضاحت کریں گے صورتحال کی؟
یہ میرے خیال میں فیصل صاحب بہت ہی ایک سینسیٹیو ایشو ہے جس کے اوپر آج آپ نے ہاتھ رکھا ہے, اور آسما جہانگیر صاحبہ کی بات سنی میں نے, اور ان کے جو سوالات ہیں میرے خیال میں سب کے سب بہت جینوئن کوشچنز ہیں, اور ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہوں گے. اس میں ابھی ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں پچھلے چند سالوں سے گورنمنٹ کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو ایک بہت زیادہ پرومیننس ملتی جا رہی ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو جو ہے سپورٹ بھی اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ ان کو اپیز کر کے ان کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے الیکٹورل پروگرامز کے لیے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک پولیٹیکل اسپیس جو ہے پاکستان کی سوسائٹی میں وہ ریلیجیس رائٹ جو ہے وہ گریجولی بہت زیادہ اکوائر کرتا جا رہا ہے. اور یہ جو فیض آباد کے جو دھرنا ہوا ہے اور جو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ جو وجوہات ہیں اس کی وہ یہی ہیں کہ ایک دفعہ جب یہ فیض آباد پہنچ گئے وہاں بیٹھ گئے تو پھر گورنمنٹ نے چلے ان کو لاہور سے چلنے کیوں دیا, روکا کیوں نہیں راستے میں, راولپنڈی میں کیوں نہیں روکا, فیض آباد میں کیوں آنے دیا, یہاں پر کیوں نہیں روکا. تو یہ تمام سوالات ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس تمام ٹولز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہیں, تمام لوگ استعمال ہونے چاہیے تھے. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عسکری اداروں کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں ایک دو پوائنٹس بہت کلیئرلی سمجھنے کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر فوج آتی ہے تو وہ آرٹیکل 245 کے تحت آتی ہے, اور آرٹیکل 245 کے تحت وہ جو بھی کاروائیاں کرتی ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے, یہاں تک کہ ہائی کورٹ بھی ان کے ان اقدام کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی اگر دھرنے کو ڈسپرس کرنا ہو یا ختم کرنا ہو تو فوج وہاں پر جا کر لاٹھی چارج نہیں کرتی. فوج جب ان ایڈ آف سول پار آتی ہے تو وہ شوٹ ٹو کل کرتی ہے. وہ اگر پانچ گولیاں فائر کرے گی تو وہ ان کے کمانڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پانچ وہ مسکریئنٹس دکھائیں, وہ ٹربل میکر دکھائیں جن کو آپ نے نشانہ بنایا. میجسٹریٹ کے کہنے کے اوپر, میجسٹریٹ ساتھ ہوتے ہیں, میجسٹریٹ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ چار پانچ جو ٹربل میکرز ہیں آپ ان کو آپ شوٹ کریں. تو اگر فوج آ جاتی اور وہاں پہ آ کے انڈر آرٹیکل 245 وہاں پہ فائرنگ ہوتی اور جو لوگ اور مر جاتے تو میرے خیال میں یہ سچویشن اور اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی تھی. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ضامن کی بات کی تو یہ تو ایک ٹاسک ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیف کو دیا تھا, چیف آرمی اسٹاف کو دیا کہ آپ اس کو ریزالو کریں. اور اس میں انہوں نے یقیناً یہ بات بتائی ہے کہ ان کو کہ ہم جائیں گے تو ہمارے ہم تو فائرنگ کے ساتھ کام کریں گے, ہم فورس استعمال کریں گے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
تو جس کی وجہ سے مذاکرات کی صورت
ہوئی, یہ اگریمنٹ ہوا اور یہ ضامن بنے.
اچھا, گزشتہ مذہبی اور سیاسی جماعت یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سینکڑوں کارکنان نے کاغذات نامزدگی میں موجود ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے خلاف فیض آباد کے مقام پر یہ تین ہفتے تک دھرنا دیا تھا, اور اس کے جیسا کہ بغیر صاحب کہہ رہے ہیں اسے ہٹانے کی ناکام کوشش ہوئی پولیس کی طرف سے, اس میں کچھ افرادوں کی ہلاکت بھی ہوئی, 200 کے قریب زخمی بھی ہوئے, لیکن پھر فوج کی سالسی میں یہ دھرنا ختم کرا دیا گیا, جس کی تفصیل جو ہے وہ برگر صاحب نے بتا دی ہے کہ اس کی ساری صورت کیا تھی. پروفیسر ہلالی, آپ یہ فرمائیے گا کہ ملک میں مذہبی عدم برداشت میں اضافے کی جو بنیادی وجوہات سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے, اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اساتذہ اور علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بہت اہم کردار ہوتا تھا, جیسا کہ میں نے بتایا گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی, اور ہمارے ساتھ مذہبی عالم بھی موجود تھے, ان سے بھی ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں, تعلیم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, اساتذہ کا اور علماء کا کتنا کردار ہے جو کہ ممکن نہیں ہو رہا کہ مؤثر طور پر اس پر کام کیا جا سکے؟
لیکن میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں جو جہاں سے آپ نے سلسلہ توڑا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک مسلسل کوشش اور سٹرگل کی ضرورت ہے, بنیادی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا. تعلیم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, اس میں اس طریقے سے درس و تدریس کی جائے, طلبہ کو پڑھایا جائے جس سے معاشرے میں ایک مخصوص رجحان کی بجائے ایک نیوٹرلٹی کا کانسیپٹ آئے. میں ڈائریکٹلی سیکولرزم کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر سکتا کہ پاکستانی معاشرے میں اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب تحفظات ہیں, کہ مین معاشرے کے اندر تحمل اور برداشت کے لیے, لوگوں کے اندر رواداری پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں, سننے کا کلچر پرموٹ ہو, اور اس کے اندر شائستگی لائیں, مہذب طریقہ اختیار کریں اور تشدد کے رجحان کو ختم کریں. کیونکہ یہ جو عنصر کئی سالوں سے آیا ہوا ہے جس میں خامخواہ اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان قرار دے کر ہر چیز کو ایک تدخن میں لانے کی کوشش کی گئی, اس کے نتائج نہ صحیح نکلے, نہ نکلیں گے, نہ نکل سکتے ہیں. ہمیں ایک مہذب انسان بنانا ہے, تمیز اور ادب کا جو ہے نا درس دینا ہے, اور اساتذہ دانشور اور پریکٹیشنر جتنے ہیں سب کا یہ فرض ہے کہ چیزوں کو مخصوص سانچوں کی بجائے ایک اچھا انسان نکالے. ہمیں پاکستان کے تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے اور صحت مند معاشرے کے لیے جو ہے ایک اچھے لوگ چاہیے, وہ اچھے لوگ جو بنیادی اور تعمیری کردار ادا کر سکے. اور یہی وہ چیز ہے کہ مائنڈ سیٹ نے چیزوں میں انتشار ڈالا ہے, چیزوں کو بگاڑا ہے, اس بگاڑ سے پورے کا پورا معاشرہ تتر بتر ہو رہا ہے. تہذیب کے ارتقاء میں سبط حسن نے بھی لکھا تھا کہ معاشرے شائستگی سے بنتے ہیں, تعلیم جو ہے شائستگی سکھاتی ہے اور انسان کو مہذب بنانا سکھاتی ہے. تو اس چیز کو جتنا ہم آگے لے کے جائیں گے, اس کے لیے سکولنگ کی ضرورت ہے. ایک بنیادی مدرسہ جو ہے اس کی نوعیت کو چینج کرنا ہوگا, مسجد کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا کہ تاکہ جو انسان باہر نکلے وہ معاشرے کے لیے خوشحالی کا سبب بنے, معاشرے کے لیے امن اور سکون اور شائستگی کا جو ہے وہ باعث بنے. تو ہمارے جتنی بھی باتیں کر لیں اس کا یہ ہے کہ سٹیٹ اپنی پالیسی کو چینج کرے اور مذہب کو وہ ہتھیار نہ بنائے, مذہب کو مذہب رہنے دے, جس سے اس کی جو ہے شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا, لوگ ایک دوسرے کی قدر بھی کریں گے, ایک دوسرے کے مذاہب کو وہ اچھے انداز سے بھی دیکھیں گے. تو یہ چیزیں جو پیغمبر اسلام کا بنیادی جو میسج ہے اس کے بھی خلاف جاتا ہے. پھر یہ آج کا دور جیو پالیٹکس سے جو اکنامکس میں آ گیا ہے, ہمیں معاشی ترقی کی طرف اقتصادی خوشحالی کی طرف جانا چاہیے. تعلیم ایک آرٹ بن گیا ہے, اس کی مارکیٹ میں ایک اچھی خاصا اس کا اثر ہے, اس کو جو ہے مارکیٹزم کی طرف لے کے جانا ہے, نہ کہ اسے آرمامنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص بنیادی عمل ڈالنا ہوگا, انہیں پڑھانا ہوگا, انہیں بتانا ہوگا, اس چیز کی ٹریننگ دینی ہوگی, میڈیا بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کے اندر محبت اور آشتی اور یہ تمانیت اور یکسانیت کے لیے جو ہے وہ ایسی چیزیں پروموٹ کریں جس سے پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ایک امن اور سکون کی طرف بڑھے. تشدد سے نہ سلطنتیں رہتی ہیں نہ حکومتیں چل سکتی ہیں.
شکریہ پروفیسر صاحب. میرا اسی سیگمنٹ کا آخری سوال ہے شمع آپ کے ساتھ. شمع مجھے یہ بتائیے گا, کچھ سال پہلے کی بات ہے, دو دہائیاں ادھر کی بات ہے, 25 سال ہو گئے مجھے اس معاشرے سے باہر آئے ہوئے, اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ پہچان میں نہیں آتا وہ ملک جہاں آج وہ آ کر کھڑا ہے. نظریاتی بنیادوں کا سہارا لے کر, میں نظریاتی بنیادیں بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن ان کو استعمال کرنا, مذہبی بنیادوں کی آڑ لینا, یہ انتہا پسندی کا جو رجحان ایک چل پڑا معاشرے کے اندر گزشتہ تقریباً 1.5 دہائی کے اندر سے, اس عمل کو کس طرح سے روکا جا سکے گا؟ پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے لیکن ہم مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کس طرح سے کوششیں کی جائیں, یہ صرف بات کرنے سے ممکن نہیں ہو سکے گا, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟
بیجت میں اس کو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے طور پر دیکھوں گی. معاشرے میں یہ چیز جتنی بھی آئی ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو میں ایک کنٹینیوشن کہتی ہوں جو کہ ہماری سیاست میں ہم نے 80s میں اور پھر 90s میں دیکھا کہ کس طرح سے ہماری سیاست میں ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے. وہ سارے طریقے کار یا جو بھی تھا کہ ایک دوسرے کی آپ داڑھی نوچنا کہیں یا کوئی بھی اس میں ٹرم یوز کر لیں, وہ آ گئی پھر نیچے. اس کے بعد مذہب کو جس طرح سے انسٹرومینٹلائزڈ کیا گیا, اب دیکھیں لال مسجد میں یہی گورنمنٹ جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, لال مسجد میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو تقریباً ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز نے اسلام کے نام پر انسٹرومینٹلائز کیا. کوئی بھی جب حکومت میں ہوتا ہے دوسرے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کرسی کھینچنے کے چکر میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم خود اپنی ان روایات کو یا معاشرے کو کس طرح سے, یا یہ ہے کہ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے یا اسلام ان اسٹیٹ ہے, تو وہ ہم نہیں کر سکے. یہ جو ساری بات ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے پھر آپ پالیسیز کو شیپ اپ کریں یا ان کی شیپ کو خراب کریں, اس وہ پھر نیچے جاتا ہے. پھر وہ مولوی بھی دیکھتے ہیں, یعنی مولویوں کا نام نہیں لیتی میں, لیفٹ ونگ رائٹ ونگ جو بھی ہیں یہاں پر, وہ پھر کس طرح سے اس کو پھر مسخ کرتے ہیں اس معاشرے کی جو مزید اقدار ہیں.
یہ تو شمع
شمع خراب سے خراب تر ہو سکتا ہے. آپ پوچھ رہی ہیں کہ
کیسے
ختم کیسے کیا, اس کو یہ ہے کہ یہ پھر جس طرح ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے یہ اوپر سے ہوگا. اس کا ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹ کرے اس کا. میں آپ جو بھی ہم لوگ ہیں اگر ہم اپنے اپنے سرکلز میں وہ کر کے جائیں کہ ہم نے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کرنی جہاں پر جس محفل میں بیٹھی ہوں. آپ میں ایک پرسنل بات کرنے لگی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جس میں تمام پارٹیز کے لوگ تمام فکر کے لوگ ہیں اور میں کہتی ہوں کہ جی آپ بات کریں جو بھی ہے کہ بینگ اپولیٹیکل بات کریں لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹرکٹ کوڈ رکھنا ہے. وہی چیز اگر وہ آگے چلاتے جائیں ہم اسمبلی میں بیٹھے ہم ٹاک شوز میں بیٹھے ہم پالیسیز میں بیٹھے جب تک ہم دوسرے کی عزت نہیں کریں گے دوسرا ہمیں آگے سے عزت نہیں دے گا. جب تک ہم دوسرے کی بات کو برداشت سے نہیں سنیں گے دوسرا ہماری بات نہیں سنے گا. اور یہ چیز نیچے سے نہیں آئے گی, یہ چیز ہمیشہ یہ چیزیں کسی بھی معاشرے میں یہ اوپر سے جاتی ہیں کہ اسٹیٹ کی رچ یا جو پالیسی ساز ہیں یا ایگزیکٹو ہے یا مقننہ ہے یا ایون آرمڈ فورسز ہیں وہ کس طرح سے اپنے اصولوں کو اور روایات یا اقدار کو
عوامی سطح پر لا کے عام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ شمع, بہت اچھی ٹھیک سے بات ہوئی. آپ تو ہمارے ساتھ ٹھہریں گی کیونکہ آپ ابھی سفارتکاری پہ ڈپلومیسی پہ آپ سے بات کرنا ہے. برگیڈیئر عمران مالک اور پروفیسر صاحب سے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری سیگمنٹ یہاں ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے ساتھ کالرز ہیں. لیاقت الملک ہیں دیر سے, السلام علیکم لیاقت صاحب.
شمع بی بی سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کہا ہے یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے یا رجحان ہے یا انسانی بنیادی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے یا بنیادی جو اقدار ہے وہ ان کا لحاظ کم ہو رہا ہے, خیال رکھنا کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کہ یہ تو مسجد میں
لیکن لیاقت الملک صاحب
ہونا چاہیے
جی, اسی کے بارے میں تو بات ہو رہی تھی نا ساری.
حد تک آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے.
لیاقت الملک صاحب اتنا لمبا سوال نہیں ہم سن سکتے, یہ آپ سوال نہیں کرتے, آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے سننے والے اپنی صرف رائے دیں یا سوال دیں, آپ بہت لمبی تجزیہ کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پلیز وہ نہ کریں.
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی برداشت کا جو معاملہ جو اتنا ابھر رہا ہے, کیا اس میں کشمیر جو ہماری پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہو یا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا مودی جو کچھ کر رہا ہے, کیا یہ اندرونی اور بیرونی عوامل جو ہے یہ ان کا کچھ کردار نہیں ہے اس میں؟
جی شکریہ. ابھی بات کرتے ہیں گل زمین شمالی وزیرستان سے. علی یار گلاب خان اٹک سے. بھائی صاحب آپ کی لائن ٹھیک نہیں, ہمیں بالکل آواز نہیں آ رہی. یہ انہوں نے لیاقت الملک صاحب نے جو گل زمین صاحب نے جو بات کی تھی کہ کیا بیرونی کیا یہ بیرونی عوامل اس پہ بات کر رہے تھے, ابھی اسی سارے ضمن میں بات کر رہے تھے جو شمع بات کر رہی تھی, بڑی تفصیل سے بات کی, پروفیسر صاحب نے تفصیل سے بات کی, برگیڈیئر صاحب نے اس معاملے میں تفصیل سے بات کی. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی کی بات سنتے ہیں, اس کے بعد ہم وقفہ کریں گے تاکہ پھر اگلے پروگرام کی سیگمنٹ کی طرف چلیں.
ہلو
جی.
Hello.
جی سلیمانی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
جی میں علی یار بات کر رہا ہوں میاں والے سے.
جی
میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو احتجاج ہے وہ احتجاج کون کرتا ہے؟ احتجاج جو کمزور بندہ کرتا ہے, جیسے فیض آباد میں وہ وہاں پہنچ گئے دھرنے میں اور ایک بندہ گن اٹھا لیتا ہے. 16 دسمبر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہ جا کے جو گن اٹھا لیتا ہے اور 146 بچوں کو وہ جا کر ذبح کر دیتے ہیں, وہ دہشت گردی ہے, یہ احتجاج ہے. ابھی پاکستان جو ہے وہ یہ اس میں ڈیفائن نہیں کر رہا ہے, کوئی فرق ان کو نظر نہیں آ رہا کہ احتجاج کو کون کرتا ہے اور
دہشت گرد کون ہوتا ہے.
اس چیز کا ہمیں فرق دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب ہم سب لوگ, آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ مذہب کے لیے ہر بندے کا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے, تو گورنمنٹ نے اسے کیوں چھیڑا لاہور سے؟
شکریہ نیازی صاحب. ہمارے ان سارے سوالوں کے تو ہم بات کرتے آئے ہیں نا, پچھلے کتنے پروگراموں میں ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس معاملے کو اٹھانا اور سامنے لانا شاید مناسب بات نہیں تھی. اس بارے میں ہمارے ان حالیہ پروگراموں میں لگاتار ہم انہی باتوں پہ اور انہی سوالوں پہ بات کرتے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے پروگرام کی اگلی سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟ رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. اس وقت آپ سن رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے شمالی کوریا کے بارے میں, شمالی کوریا کے رویے کے بارے میں, جہاں پہ بین الاقوامی سطح پر کیا صورتحال ہو رہی ہے, یہ بات کہاں تک جائے گی. جیسا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ کہا کہ شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی جوہری صلاحیتیں امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور واشنگٹن ایسی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدام کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت میں ایسے خطرے کی صورت میں رد عمل نہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دوسری طرف ہفتے ہی کے روز شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں امریکی صدر کے خلاف سخت الفاظ کے ساتھ ان پر تنقید کی گئی. ان کے انتظامیہ کے عہدیداروں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو دانائی سے انہیں کام لینا ہوگا. ادھر سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کی بات کا اعادہ کیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیونگ جانگ کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے خود بھی کوشش کرنا ہوگی. اور اقوام متحدہ میں چین کے سفیر کی بھی بات ہم کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی ساری صورتحال ہیں. شمالی کوریا کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کرتے آ رہے ہیں. شمع, آپ کا خصوصی شعبہ ڈپلومیسی کا ہے. آپ کے خیال میں شمالی کوریا کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ آخر اب تک مؤثر ثابت کیوں نہیں ہو رہا؟ شمع چلی گئی ہیں کیا؟
ہلو.
ہاں جی, ہم جی شمع.
جی 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 جی. اگر ہم اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ مور بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نظر آ رہا تھا پچھلے چند مہینوں تک, اور بلکہ کل تک, بٹوین یو ایس اے اینڈ نارتھ کوریا. اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس اے نے کہا ہے کہ ہم پوٹن کو بھی اب اس ٹیبل پر لائیں گے کہ وہ نارتھ کوریا کے خلاف جو بھی سینکشنز ہیں یا جو تیسری جنگ عظیم کا کہ وہ نیوکلیئر اسٹرائک کے قابل ہیں اپنے قریبی ملکوں جیسے جاپان پر, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ اب اس کو ٹیبل پر لا رہے ہیں کہ رشیا جب ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ پھر یہ ہے کہ ایک وینگ آرگیومنٹ ہوگا دوسری سائڈ آف ٹیبل سے. ڈپلومیسی میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بال جو میں آپ کے ہر پروگرام میں میں نے ایک ڈپلومیسی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ بات کی ہے کہ جہاں پر بات چیت میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے وہاں سے وار شروع ہوتی ہے. ابھی تک چاہے کتنی منڈین سچویشن کیوں نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اور کتنے ہی پروویکیٹو دونوں سائڈس کے اسٹیٹمنٹس کیوں نہ آئے ہوں, چاہے وہ نارتھ کوریا کی طرف سے ہوں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ابھی ٹویٹ کیا ہو, جو میں خوش آئند بات دیکھتی ہوں وہ یہ کہ یہ زبانی کلامی تک چل رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں کہیں نہ کہیں چاہے کتنا باریک ایک تھن لائن ہے ٹاکس کی, لیکن وہ ٹاکس چل رہی ہیں. تو اب جب یہ رشیا کی انوالومنٹ آئے گی اس سے نارتھ کوریا پر بالکل پریشر پڑے گا. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر چائنا بھی ایگری کر جائے, پھر جب تین سپر پاورز, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ برطانیہ ہمیشہ ہم خیال ہوتا ہے یو ایس اے کی ان پالیسیز میں اور پھر فرانس سے, تو پی فائیو کے سارے ممبر جب اکٹھے ہو کر جب نارتھ کوریا پر بات کریں گے, اور پھر کچھ دے کچھ لے کا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو جو ایسکیلیٹ ہو رہا ہے معاملہ اس کو نیچے کس طرح سے لیا جاتا ہے, سچویشن کو کام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کانفلکٹ نہ ہو, تو پھر ضرور آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت
ہو جائے گی.
لیکن ابھی جی بالکل, لیکن ابھی یہ ہے کہ بہرحال ہم لوگ ایک ایسے دھیانے پر کھڑے ہیں جہاں پر دونوں ممالک کے لیڈرز جو ہیں وہ ہائیلی انپریڈکٹیبل ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے سے کیا جواب آ رہا ہے یا اس کے جواب میں کیا ٹوئٹ آ رہا ہے, تو جس سے پھر یہ ہے کہ فردر ایسکیلیٹ ہوتی ہے اور ٹریگر ہوتی ہے ٹینشن.
شکریہ شمع. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات. ڈاکٹر حسنات, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے حلیفوں کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار ہونے کے باوجود, جس میں چین کی واضح طور پر مثال دی جا سکتی ہے, شمالی کوریا سے بات چیت ممکن کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسی صورت میں عالمی برادری کو کیا کرنا چاہیے؟
شمالی کوریا کا ان کے جو لیڈر ہیں ان کا خاص سٹینس ہے, ان کی خاص سٹائل ہے, اور ایک وہ خاص انداز میں جو معاملات ہیں بین الاقوامی خاص طور پر امریکہ کے ساتھ وہ اس کو چلا رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے بے شمار تجربے کیے اپنے میزائل کے, اور پھر یہ بھی اعلان کیا کہ اب شمالی کوریا نہ صرف اٹامک پاور ہے بلکہ ہائیڈروجن بمب بھی ہم نے بنا لیا ہے, اور پھر انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا کہ یہ ہم امریکہ کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اب یہ لیکن دیکھنے والی بات یہ تھی کہ ان کی جو سارا ایک اگریسو اسٹائل ہے جو ان کے باپ کا بھی تھا ان کا بھی ہے, کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا وہ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور اپنی جو حیثیت ہے کیونکہ وہ ایک آئسولیٹڈ ملک ہیں, ان کے ساتھ بہت سے ممالک کے کچھ تعلقات بھی نہیں ہیں, بہت چند ملک ہیں جن کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات ہیں, جس طرح چین کے ساتھ ان کے ٹریڈ ریلیشن, کیونکہ چین ان کا ہمسایہ ہے, بارڈرز ملتے ہیں, اور روس کے ساتھ بھی ان کے کچھ تعلقات ہیں جو کہ چین کے مقابلے میں اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو یہ جب حالات آگے چلے تو پھر یہی لگا کہ کوئی امینٹ ڈینجر جسے ہم کہتے ہیں, یعنی کہ فوری خطرہ نہیں ہے, اور بالکل جو امریکہ کے جو ڈیفینس اسٹریٹجسٹ ہیں انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ امریکہ جب مین لینڈ ہے کم سے کم اس پہ یہ وار نہیں کر سکتے, نہ ہی میں کیپیبلٹی ہے. البتہ جو امریکی فوجیں اس علاقے میں پیسیفک ریجن میں ہیں اور امریکی اتحادی ہیں ان کے لیے ضرور وہ ایک خطرہ بن سکتے ہیں. تو اس لیے ہیلو
ہاں جی 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 ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں.
اچھا اچھا بیچ میں ڈسٹربنس ہوئی تو اس لیے وہ تو لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ نے جو ڈپلومیسی ہے اس کی طرف زیادہ رجحان اپنا کیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے روس کو اور چائنا کے اوپر بھی پریشرائز کیا ہے ان کو کہ وہ نارتھ کوریا کو کس طریقے سے قائل کریں. چین کے پاس تو جو تیل وہ دیتے ہیں نارتھ کوریا کو, اگر وہ تیل بند کر دیں تو نارتھ کوریا کی کافی حالت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور وہ پریشر میں آ سکتے ہیں. لیکن چین بھی ایک بیلنسنگ رول پلے کر رہا ہے, ایک طرف تو وہ بالکل وہ کہہ رہے ہوں گے شمالی کوریا کو وہ باز رہیں اپنی اگریسو پالیسیز میں, چونکہ چائنا یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کسی قسم کی اٹامک کم سے کم وار فیئر کا بالکل خطرہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ان کا بارڈر بالکل قریب ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے, چاہے وہ نارتھ کوریا کے اوپر ہی صرف حملہ کیوں نہ ہو.
جی
اس لیے جب ابھی امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بیان اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں نارتھ کوریا کے ساتھ, اور یہ کنڈیشنل نہیں ہے, یہ انکنڈیشنل ہے, جو بھی نارتھ کوریا میز پہ رکھنا چاہے وہ رکھیں اور ہم سے بات چیت کریں گے, یہ ایک پیش رفت ہے. لیکن اس میں چرا ہمیں ایز اے اسٹریٹجی ہمیں یہ غور سے دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ پہلے بھی جو مختلف موضوعات ہیں اس پہ وہ کچھ بات کرتے ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ دوسرا اسٹینس لیتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اپنا اندازے ہیں اور اس کا ویوز ہیں, یا یہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو ان کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے, کہ جو اگلی ٹویٹ کریں گے صدر ٹرمپ تو پھر اسی سے پتہ چلے گا. لیکن بہرحال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں
جتنے پچھلے دنوں نظر آ رہے تھے,
اپریشن ہے جتنے جتنے پہلے ہوتے.
اچھا پروفیسر فیضان, امریکہ کی طرف سے سخت ترین موقف اپنانے کے بعد نرم رویہ بھی اپنایا گیا, جس کی طرف ڈاکٹر حسنات کی بھی بات ہوئی, کیونکہ کوئی نہ کوئی اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن کوئی بھی بیان یا کوئی بھی اقدام شمالی کوریا کے رویے میں کوئی زیادہ لچک نہیں لا سکا, کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں, یعنی ہمارے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے اور نارتھ کوریا کی طرف سے ایک لفظی جنگ جو ہے اس کو بڑھایا گیا, اس میں شدت لائی گئی, اور اس میں سے دونوں فریقین جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس سے ایک مائلج لیں, اس سے ایک فائدہ اٹھائیں اپنے پاپولرٹی کے لیے یا کم از کم دکھانے کے لیے کہ ہم سٹینڈ اپ کر سکتے ہیں ایسے خطرے کے سامنے. تو اس میں نارتھ کوریا کا جو کیونکہ جب بھی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ جو کمزور ممالک یا ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنے طاقتور ملک کے سامنے کھڑے ہو کر زبان درازی کی ہے اور ہم بچ نکلے ہیں. تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی کوریا نے اس کو پوری طرح اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب جو امریکہ کی حکمت عملی ہے وہ پہلے سے بہت بہتر تھی, کیونکہ وہ صرف پہلے چائنا پر ریلائی کر رہے تھے, اور رشیا پہ ریلائی کرنا کو اندر لانا بہت ضروری تھا, اور رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے اس سے, کیونکہ رشیا اور امریکہ اور چائنا یہ تین ممالک ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی کمزوریوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ایک دوسرے کی طاقت سے بھی, اور کوئی ایک نہیں چاہتا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک حاوی ہو جائے. اور وہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان, وہ جو ہے وہ رشیا نے ادا کرنا ہے, اور وہ رشیا اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل مائلج لینے کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس طرح سے یہ سبسیڈائز ہو جائے گا, کیونکہ دونوں طرف کی جو گفتگو ہے اس میں نرمی بھی آ رہی ہے اور راستے بھی کھولے جا رہے ہیں بات کرنے کے, چاہے امریکہ ہو چاہے چائنا ہو, اور چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنی بھی اگریسو ٹون لینا چاہیں. ایک نیوکلیئر وار اس ایریے میں جس میں جاپان ہے ساؤتھ کوریا ہے, کسی بھی طریقے سے کسی کے بھی مفاد میں ریموٹلی بھی نہیں ہے, اور یہ بات جو ہے دونوں طرف کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں.
اچھا شکریہ پروفیسر فیضان. شمع سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ اہلکار نے یہ واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جب تک رویہ بہتر نہیں ہوتا اس تک کا وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور پیانگ یانگ کی حکومت کو اپنے رویے میں بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی صدر ٹرمپ نے جو کوشش کی ہے روس کے صدر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر کے اور ان کی مدد مانگی ہے, کیا اس سے یہ مدد ملے گی کہ شمالی کوریا کی حکومت کے رویے میں کسی تبدیلی کے لانے کی امید پیدا کی جا سکے؟
دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ملے گی, کیونکہ میٹس کا یہ بیان کہ نارتھ کوریا کیپیبل نہیں ہے نیوکلیئر اسٹرائک کا, یہ جیسے آپ یہ ہے کہ آپ بل کو لال کپڑا دکھا رہے ہیں, تو یہ چیز جو یا تو ان کو یہ کہ یا تو آپ اس کو فوجی تھریٹ کی طرف رکھیں, یا جس طرح بھی پروفیسر فیضان کے اور میں نے اس سے پہلے بات کی کہ یا آپ ٹیبل ٹاپ پر زیادہ ایمفسائز کریں, اپنے الائز کو لائیں, اپنا جو آرگیومنٹ ہے اس کو زیادہ وزن دیں, جس طرح رشیا ہے رشیا کے چائنا سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں, پھر چائنا کو رشیا کرے, تو تین جب بڑی طاقتیں بیٹھیں گی تو ان کے ساتھ پھر دوسرے الائز بھی ہو جائیں گے, تو وہ پھر پریشر بلڈ ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں کی باتوں کو نارتھ کوریا کا کرنا ہے, ہمیں نارتھ کوریا کا بھی موقف دیکھنا چاہیے گا کہ وہ آگے سے کیا پلان کرتے ہیں اور وہ کس چیز کا وہ کرتے ہیں. تو جب تک وہ دونوں کی آپس میں بیلنس ایک کریٹ نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑی آپ کی مانی جائے تھوڑی میری مانی جائے, تب تک وہ بات نہیں چلے گی. تو اس سچویشن میں جب یہ اس طرح کے وہ پھر جرنلز کا اپنا موڈ ہوتا ہے, چاہے وہ جرنل پاکستان کا ہو یا امریکہ کا, وہ پھر جب سچویشن کو خراب کرتے ہیں تو اس سے پھر میں نہیں سمجھتی کہ ٹیبل ٹاک پر آپ کو زیادہ پیش رفت یا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا کرنا چاہیے, لیکن یو ایس اے کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کیرٹس اینڈ جب وہ کوئرسیو ڈپلومیسی میں جاتے ہیں تو ہمیشہ کیرٹس اور اسٹک کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہیں, جو کہ ان کو ہر بار انہوں نے کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا ہے, ہر جگہ ان کو فائدہ نہیں ہوا. تو یو ایس اے کو بھی اپنی جو ڈپلومیسی ہے اور جس طرح وے آف ہینڈلنگ ہے تو اس کو تھوڑا سا کرنا چاہیے, نو میٹر کہ وہ ایک یونی سپر پاور ہے پوری دنیا میں, لیکن ان کا مقابلہ ایک ایسے اپوننٹ سے ہے نارتھ کوریا سے جہاں پر دماغی صلاحیت سے کام نہیں لیا جا رہا اور وہ زیادہ پرووک ہوتا ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے. تو یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کو کتنا ایسکیلیٹ کر رہے ہیں اس سچویشن کو, کہ بجائے یہ کہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو جائے اس سے کوئی سانحہ نہ ہو جائے.
بہت شکریہ شمع جنیجو ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے. اور اب ہم تھوڑا سا کالر سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد پاکستان سے, اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں. لیا سے خادم حسین صاحب, السلام علیکم خادم صاحب.
جی وعلیکم السلام. میرا پروفیسر فیضان صاحب سے یہ سوال ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ مسلسل سپر پاور چلا آ رہا ہے, تو کیا اس نے اپنے جو فرائض تھے سپر پاور ہونے کے وہ صحیح معنوں میں ادا کیے؟
اچھا ٹھیک ہے, ہم
مثال کے طور پر
جی مثال ٹھیک ہے, وہ بات ہو گئی, ٹھیک ٹھیک بالکل بات ہو گئی, ورنہ بات لمبی ہوتی ہے. فیضان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, پروفیسر فیضان کیا جیسا کہ انہوں نے سوال کیا بڑا ویلڈ سوال ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, برسہ برس سے اپنا کام چلا رہا ہے, تو کیا اپنا اس نے جو آبلیگیشنز اس کی تھیں بینگ اے سپر پاور, وہ اس کی ذمہ داریاں اپنی پوری کی ہیں امریکہ نے؟
جی دیکھیں, یہ ایک طاقت کا یہ تھیوری ہے یا فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کو پرزرو کر سکے اور اس میں اضافہ کر سکے, اپنے سر و رسوخ میں اضافہ کر سکے, اپنے اقتصادی معیشت میں اضافہ کر سکے. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ کیا امریکہ نے حق ادا کیا ہے سپر پاور ہونے کا اس طرح کہ اس نے اپنی ہیجمنی جو ہے, یعنی کہ اپنی جو ملکیت ہے, جو اس کی اپنا حجم ہے, اس کو برقرار رکھا ہے دنیا میں, اس نے اپنی لیوریج جو ہے وہ قائم رکھی ہے, تو اس کا جواب ہے ہاں, انہوں نے اپنی قائم رکھی ہے بلکہ اس کو بڑھایا ہے. لیکن کیا اس کی وجہ سے کیا وہ پوری طرح اس میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکا, کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو اور جو دوسری طاقتیں ہیں جن کو ابھرتی ہوئی طاقتیں کہتے ہیں, انہوں نے کچھ حصے جو ہیں ان پہ اپنا اپنا سکہ جمایا ہے, اور ان کے اور ان حصوں میں وہ امریکہ سے بڑھ گئے ہیں, جس میں چائنا ہے, اور اس میں جہاں تک ڈپلومیسی اور منوریبلٹی کا ہے کہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ جو منوریبلٹی ہوتی ہے اس میں نئے الائنس کو ساتھ لے کر آنا, ان کے ساتھ چلنا, اس میں رشیا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور آسٹریلیا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو الائے کریں اور اپنے آپ کو ایک پلیئر کے طور پہ لے کر آئیں نئی ریالٹی میں. لیکن اس وقت جو تین بڑی طاقتوں کو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے ایک بیلنس قائم کرنے میں, اس میں امریکہ, چائنا اور رشیا ہیں. امریکہ نے خاص کر جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے ہیں اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما جو تھے, ان لوگوں نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اپنے ملک کی, اپنے قوم کی, کہ کیا ہم حد سے بڑھ تو نہیں رہے, اپنی جو طاقت یا جو وسائل ہیں اس سے بڑھ کے تو کمٹمنٹس نہیں لے رہے. کیونکہ ان کمٹمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ 100 سال پہلے جب برطانیہ سپر پاور تھا دنیا کی, تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا کیونکہ اس کو 2 عالمی جنگوں نے اس کو پوری طرح ڈرین اور ختم کر دیا تھا. تو غیر ضروری جنگوں سے سپر طاقتوں, سپر پاورفل کو, یا سپر پاور چاہے انسان ہو یا وہ ملک ہوں, ان کو اپنے وسائل دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کنٹریکشن ہو رہی ہے کہ ایک امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری اسیس کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو امریکہ آئے گا جو کہ زیادہ آرگنائز ہوگا, منظم ہوگا, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اب ان تین جو بڑے ملک ہیں ان کے درمیان جو تین بڑی طاقتیں ہیں ان میں اپنا راستہ کیسے نکالتا ہے.
اچھا, انعام اللہ ہیں لکی مروت سے, السلام علیکم انعام اللہ صاحب.
سلام میڈم, امریکہ سے متعلق میرے ذہن میں 2 سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام پر کیوں خاموش ہے, اور دوسرا سوال کہ کوریا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ تو اقوام متحدہ کے دائرے اختیار میں آتا ہے, امریکہ اس پر کس کیپیسٹی میں جو ہے نا اس کو ہینڈل کرتا ہے؟ تھینک یو.
گلاب خان صاحب کا ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم گلاب صاحب.
جی وعلیکم السلام میڈم. یہ ہے کہ نارتھ کوریا کو پتا ہے وہ کوئی سپر پاور تو بن نہیں سکتا, لیکن اس کے ان کے دلوں میں خوف ضرور ہے امریکہ سے, تو یہ اگر 5 بڑی طاقتیں مل کے مزدور بھیج کے تو شاید وہ منا لیں گے اس کو.
اچھا, بہت شکریہ پروفیسر حسنات, آپ نے سوال ان کا سنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر 5 بڑی طاقتیں مل کر کوشش کریں تو شمالی کوریا کو منایا جا سکتا ہے بات چیت کے لیے, لیکن پہلے بھی ایک گروپ بنا تھا اور اس کے بعد جب بات چیت ٹوٹی تو دوبارہ سلسلہ نہیں جوڑا جا سکا. کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اس طرح 5 بڑی طاقتوں کی ڈپلومیسی کام کر سکتی ہے اس صورتحال کے اندر؟
دیکھیے, اگر ہم دیکھیں ایران کے نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی امریکہ کی, تو اس میں ساری طاقتیں موجود تھیں اور انہوں نے بلکہ اس سے باہر بھی جو یورپین یونین ہے وہ بھی اس میں شامل تھے, لیکن وہاں پہ آپ ایک لاجیکل لیڈرشپ سے بات کر رہے تھے اور جو ایسی لیڈرشپ سے بات کر رہے تھے جو کہ ایک ریسپریشن ان میں نہیں تھی, بلکہ وہ جو دنیا کے سارے حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ انہوں نے فیصلہ کیا اور بہت اچھی وہ ڈیل ہوئی. جہاں تک نارتھ کوریا کا تعلق ہے, ان کا جو مزاج ہے یا ان کا جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بالکل ون ون سچویشن میں نہیں ہے, ون اور لوز میں بھی نہیں ہے, یہ ڈیسپریشن ہے اور اس میں جو تھریٹس کا ایلیمنٹ ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ کسی ملک نے آج تک اتنا نہیں کیا کہ انہوں نے اٹامک پاور بنے ہوں اور پھر بنتے ہی انہوں نے کسی دوسرے ملک کے لیے کہا ہو کہ ہم یہ اس کو استعمال بھی کریں گے, نہ ہی کسی ملک نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی اس طرح کی بنائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے. اگر انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا یا اٹامک وہ پاور بنے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ڈیٹرنٹ کے طور پر ہم نے بنایا ہے, یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے, یہ کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن نارتھ کوریا کی بالکل ایک سچویشن ڈفرینٹ ہے اور اس کو ہم ایک جو کلاسیکل بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کے فرائے میں ہم نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہمیں ہٹ کے دیکھنا ہوگا اور ہٹ کے ہی اس کا تجزیہ کرنا ہوگا. لیکن بہرحال جو نارتھ کورین لیڈرس ہیں وہ بہرحال انسان ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ایک حد سے آگے جائیں, تو یقیناً ان پہ پریشر بھی پڑ سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک ان کے اوپر صحیح معنی میں پریشر ڈال سکتا ہے. اگر تو وہ آپریٹ کر رہے ہوتے اس دنیا میں جس طرح کے دوسرے ممالک کرتے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہوتے, ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے, تو پھر اور بات تھی. لیکن جب وہ آئسولیشن میں کوئی ملک ہوتا ہے جس میں نارتھ کوریا چلا گیا ہے
جی,
وہاں سے وہ بیٹھ کے اپنی پالیسیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر اگر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے تو وہی ڈال سکتا ہے جو آن دا گراؤنڈ اس پوزیشن میں ہو. تو آن دا گراؤنڈ تو چین ہی ہے, روس بھی نہیں ہے, کیونکہ چین کے اوپر بہت انحصار یہ کرتے ہیں نارتھ کوریا والے اپنے شیپ کے لیے, اپنے اور باہر دنیا میں راستہ بنانے کے لیے. تو اگر چین پریشر ڈالے تو وہ چین کی بات مانیں گے, باقی میرا نہیں خیال کہ وہ
کسی اور کی بات مانیں گے. اچھا بالکل آخری دو تین منٹ رہ گئے ہیں, تیزی سے ہم بات کر لیتے ہیں پروفیسر فیضان سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں چھان بین کرنے والے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی چھان بین پر سخت نکتہ چینی کی ہے, اور جب ان سے رپورٹروں نے پوچھا کہ سابق مشیر مائیکل فلن کو معاف کرنے کی کیا صورت ہے تو صدر نے کہا کہ وہ اس بارے میں بات چیت نہیں چاہتے. تو انتخابات کے بعد قریب ایک سال کا وقت گزر گیا, پروفیسر فیضان مداخلت کی چھان بین مکمل ہونے میں اتنا وقت لگنے کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے جو یہ مداخلت کی چھان بین تھی یہ اس میں ابھی پورا وقت نہیں لگا, کیونکہ جب بھی ایسی پروب جو ہے اس کو اس پہ کام کیا جاتا ہے تو بڑے تھورولی کام کیا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے جس میں ایسی چیز جس کے ثبوت بھی تین سال پہلے مہیا کر دیے گئے تھے, لیکن یہ کہ جو پروسیس ہے اس نے اپنا ایک کورس لینا ہے. اسی طرح امریکہ کا جو پروسیس ہے وہ بہت تھورو ہے, اور اس کے بعد جو مسٹر ملر جو کہ کام کر رہے ہیں اس پر ایز اے چیف انویسٹیگیٹر, ان لوگوں وہ ایک ایسے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک انچ آگے نہیں چلتے جب تک کہ پورا کام ہو نہیں ہوتا, ہو نہیں جاتا, اور اس کے بعد وہ جا رہے ہیں اور وہ کوئی ایسا لوپ ہول بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے اپنے کام میں, کیونکہ یہ ایک پریزیڈنٹ کی سیٹ کا تعلق ہے اور اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے امپیچ ہونے کا بھی خطرہ ہے, اور دونوں طرف کے لوگ ان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور ان کی ایک ایک موو جو ہے اس کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے, اس کو بڑے ناخدانہ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. تو ان کو ایک ایسا کام کرنا ہے کہ ان کو پشیمان نہ ہونا پڑے اور شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وسائل ان کو دیے گئے ہیں لگتے انلمیٹڈ ہیں, لیکن ان وسائل میں بھی ان کو ان میں کمی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو حکومت ہے جو طاقت میں پارٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے, تو انہوں نے اپنا لیگل ڈیفنس کرنا ہے اور اس لیگل ڈیفنس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ کنسلٹنگ کیسے کی جائے اپنے لائر سے. تو یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی جنگ ہے جو کہ اپنا پورا کورس لے گی, اور اس میں انتہائی احتیاط سے کام کرنا پڑے گا دونوں طرف کے لوگوں کو. اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ اس میں بہت دیر لگ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
اچھا
ابھی تو ایک پورا سال ہونے والا بھی نہیں ہوا.
اچھا ایک بس کوئک کامنٹ آخری 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں کہ اگر امریکی انتخابات میں روس کی طرف سے مداخلت ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ اور روس کے تعلقات اور خراب ہوں گے,
ٹیمپریریلی, کیونکہ دونوں طاقتیں جو ہیں زیادہ دیر تک یہ برداشت نہیں کر سکیں گی کہ ان کے تعلقات خراب ہوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو روس ہے اس کے قد و کاٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا دنیا میں, کہ وہ اتنا طاقتور ملک ہے کہ اس نے امریکہ جیسے ملک کے جو الیکشنز ہیں اس پہ نظر اثر انداز ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے الیکشنز ہو رہے ہیں مختلف ممالک میں اس میں اس چیز کو بہت سیریسلی دیکھا جائے گا کہ ایک دوسرے کے ملک میں کیسے مداخلت کی جا سکتی ہے یا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, ڈاکٹر حسنات اور شمع جنیجو, بریگیڈیئر عمران ملک اور پروفیسر اے زی ہلالی. تو اب بہجت کو اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی کل اسی پروگرام میں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.